أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صلوات ماہ محرم کا چاند ظاہر ہو چکا پھر وہ ایام آ گئے کہ جب یاد حسین میں حسین کے چاہنے والے جمع ہوتے ہیں اس عظیم قربانی کو یاد کرنے کے لیے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی محبت میں دی گئی ایسی قربانی کہ جس کے اخلاص کی بلندیوں کو تا قیامت کوئی قربانی نہیں چھو سکے گی اور جس کی وسعت اتنی ہے کہ تا قیامت اس سے سبق لینے والے مختلف پہلوؤں سے اس سے سبق لیتے رہیں گے اور خدا کی مشعل جو امام نے اپنے خون سے سینچی روشن کی اس کی شعائیں بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ کبھی کم نہیں ہوں گی اس سلسلے کو کہ جس کا عنوان معرفت خدا ہے اور جس کے لیے میں نے آیت الکرسی کو آئے عنوان انتخاب کیا ہے وہ اس لیے ہے کہ آیت الکرسی جس طریقے سے ہمیں حدیث میں ملتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابی ذر نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ آیت قرآن کی جو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی وہ آیت الکرسی ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا اس آیت میں ابتدا سے لے کر آیت کے ختم ہونے تک اللہ کی شان کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے اور اس کا سمجھنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے جس طریقے سے سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اسی طریقے سے یہ آیت قرآن کی معراج ہے تو اگر ہم اس کو بہتر سمجھ سکیں گے تو ہماری معرفت خدا جو اس سلسلے کا نو مجالس کے عنوان ہے وہ ہمارے لیے بہتر سے بہتر ممکن ہوگی اور معرفت خدا معرفت خدا ہماری زندگیوں سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہے. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا, معرفت خدا ہمارے لیے ہماری زندگیوں سے زیادہ مہم ہے, اس لیے کہ اگر یہ معرفت نہ ہو تو نہ ہم دنیاوی سعادت حاصل کر سکیں گے نہ اخروی سعادت حاصل کر سکیں گے. میں دلیل کے ساتھ آگے بات بڑھاتا ہوں. اگر ہم دنیاوی سعادت کی بات کر لیں, اگر کوئی چیز, کوئی خوشی, چاہے وہ کتنی بھی بڑی ہو دنیا میں, ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے کہ یہ خوشی تمام ہو جائے گی, یہ ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہے گی, اس کے ساتھ فنا جڑی ہوئی ہے, اس کے ساتھ فنا ہونا جڑا ہوا ہے, اور خود ہماری زندگی وہ بھی فانی ہے. کل من علیہا فان, قرآن کہہ رہا ہے سورہ رحمان میں. تو ہر چیز جب فانی ہے تو حقیقی خوشی فنا کے مفہوم کے ساتھ کیسے جڑ سکتی ہے؟ کوئی بھی کامل چیز اپنے آپ میں اگر فنا کا عنصر لیے ہوئے ہے, چاہے وہ زندگی ہو چاہے وہ زندگی کی کوئی خوشی ہو, جہاں پر فنا کا, اختتام کا عنصر داخل ہو گیا, ایلیمنٹ داخل ہو گیا, وہاں سے آپ کی خوشی ناتمام ہی رہے گی, اور اس پر جتنا آپ خوش ہوتے رہیں گے یہ احساس آپ کو ڈراتا رہے گا کہ یہ خوشی کا اختتام کب ہوگا, یہ خوشی کا اختتام کب ہوگا. اس لیے ہم کو قرآن کی آیتیں ملتی ہیں جہاں بار بار لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کو جوڑا گیا ہے ایمان خدا پر رکھنے سے, قیامت پر یقین رکھنے سے, اور اچھے اعمال انجام دینے سے. ایسے لوگوں کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تقریباً 10 جگہ کم از کم یہ بات قرآن الگ الگ طریقوں سے دہراتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایمان لاؤ, من آمن باللہ والیوم الآخری وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ہی ان پر خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے, غمگین ہوں گے. تو معرفت خدا فقط ہماری اخروی زندگی کو استوار, مضبوط نہیں کرے گی, بلکہ ہماری دنیاوی زندگی کو مانا دینے میں وہ پوری طریقے سے اپنا سہم, اپنا رول ادا کرے گی. اسی بنیاد پر قرآن کی وہ آیت کو آپ دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان والو لبیک کہنا اللہ کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلاتا ہے اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات بخشے گی. ایمان والے, زندہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے, مردوں سے بات نہیں ہو رہی ہے. زندہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے, مردوں سے بات نہیں ہو رہی ہے. تو ایمان والے جو زندہ ہیں, اللہ کہہ رہا ہے تم یہ جو زندگی سمجھ رہے ہو نا, یہ زندگی تو کبھی کبھی تمہاری زندگی یہ جانوروں والی زندگی سے کم ہو جاتی ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے ہاں دل ہیں جس سے وہ سوچتے نہیں ہیں, آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں, کان ہیں سنتے نہیں ہیں, یہ تو جانور جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے. ارے پھر یہ حیات والوں کو ہی لبیک کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ حیات پالو، تم اپنی جانور والی زندگی کو اپنی حیات سمجھ بیٹھو گے تو انسان والی زندگی کب پاؤ گے؟ تمہیں انسان کی زندگی چاہیے تو آ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تمہیں اس چیز کی طرف رسول بلا رہا ہے کہ جو تمہیں حیات بخش دے گی، یہ حیات جس کو اللہ اہمیت دے رہا ہے یہ پوری کی پوری معرفت خدا پر ٹکی ہوئی ہے، یہ پوری کی پوری معرفت خدا پر ٹکی ہوئی ہے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اب جب اللہ ہم سے معرفت کے ذریعے سے ہم کو زندگی دینا چاہ رہا ہے، توجہ کا محتاج، جب اللہ ہم کو معرفت کے ذریعے سے زندگی دینا چاہ رہا ہے تو وہ کون سی بنیادیں ہیں، وہ کون سی بنیادیں ہیں جس پر وہ ہم کو یہ معرفت کی طرف بلا رہا ہے؟ آیا یہ معرفت ہم اپنے آپ سے خود حاصل کرنے کے قابل ہیں یا ہم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں؟ کن بنیادوں پر ہم کو کہہ رہا ہے میری معرفت حاصل کرو، مجھ پر ایمان لاؤ؟ اس سلسلے کو ہم لے کر آگے بڑھیں گے، صلوات بھیجیں پر محمد والے محمد۔ اگر ہم غور سے دیکھیں جو پہلی چیز جس کی طرف قرآن ہم کو متوجہ کراتا ہے وہ ہماری خلقت کی بنیاد ہے، وہ تقاضا دین پر عمل کا نہیں کرتا مگر یہ بتلانے کے بعد کہ تمہارا دین تمہاری عقل سے جو تم حاصل کرتے ہو اس کی بنیاد تمہاری فطرت میں ہم نے رکھ دی، تمہاری فطرت میں ہم نے رکھ دی۔ اقم وجہک للدین حنیفاً فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تم اپنے دین پر کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ۔ کون سا دین، کون سا دین؟ اقیم وجہک للدین حنیفاً فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، وہ اللہ کے وجود میں لانے کا طریقہ کہ جس پر اس نے تمہیں بنایا، اپنے سے جوڑا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنے فطرت پر تم کو خلق کیا، وہ اوریجنیلٹی جو اللہ کی ہے وہ اوریجنیلٹی کو اس نے تمہیں منتقل کیا، اب وہ اوریجنیلٹی کو، وہ حقیقت ابتدائی کو اگر تم سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہو اور اپنے عمق میں، اپنی گہرائیوں میں جا کر تلاش کرنے کی صلاحیت پا لیتے ہو تو تمہیں وہ پیورٹی تم میں نظر آئے گی، وہ پیورٹی اللہ سے جا کر تمہیں جوڑے گی۔ تمہیں باہر سے میں اللہ کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، میں تمہیں خارج کی دنیا سے اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں، میں تم کو تمہاری حقیقت سے اپنی طرف بلا رہا ہوں، اپنی معرفت کی طرف بلا رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اے انسان تو اپنی حقیقت کو دیکھ لے، میں نے کیا کیا نہیں کیا تیرے لیے، میں نے کیا کیا نہیں کیا تیرے لیے۔ ایک یہ فطرت کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے کہ تمہاری جان میں میں ہوں، تمہاری روح میں میں ہوں، اور ایک آیت وَإِذَا نَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ۔ اے فرشتو جب میں آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونک دوں گا تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ کس کی روح پھونکوں گا، کس کی سپیرٹ پھونکوں گا؟ روحی میری، یہاں پر فطرت اللہ اللتی کہہ رہا ہے، یہاں پر میری روح کہہ رہا ہے۔ تو اے انسان، تو اس حد تک مضبوط ہے کہ تیری روح میری روح سے نکلی ہوئی ہے، اور تیری فطرت میری خلقت کی ابتدا سے نکلی ہوئی ہے۔ یہ دونوں پیور چیزوں کو جب تجھے میں نے دے دیا، دو پیور چیزوں کو میں نے دے دیا، تیری خلقت کا اوریجنل ڈیزائن فطرت الہی ہے جس پر تجھ کو میں نے بنایا، اور تو اس بنیاد پر میں تجھ سے تقاضے دین کر رہا ہوں، روش کر رہا ہوں، تو اس روش پر، اس طریقے پر چل جو تیری اوریجنل ڈیزائن کے مطابق ہے، تیری فطرت کے مطابق ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں بولوں گا کہ جو تیری اوریجنل فطرت سے مغایر ہوگی۔ کوئی چیز دین میں ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کی فطرت کے مخالف ہو۔ خواہش نہیں، خواہش تاری ہوتی ہے، خواہش انسان پر آتی ہے، تاری ہوتی ہے۔ فطرت انسان کی ابتدا ہے، تو کبھی کبھی خواہشات کا ازدحام اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اپنی فطرت سمجھ بیٹھتا ہے۔ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، جتنا مل جائے کم، جس کے پاس کم ہو اس کا بھی چاہیے، جس کے پاس زیادہ ہو اس کا بھی چاہیے، ساری کائنات چاہیے۔ اگر اتنا خواہش مند ہے ہی تو کائنات کے خدا کا کیوں نہیں ہوتا، تجھے کائنات دے دے گا، تو اس کو پیٹ کر کر اس کی کائنات کیوں تلاش کر رہا ہے؟ کائنات کے بنانے والے کے سامنے تو کھڑے ہو کر سجدہ کرنا تو نہیں چاہتا، مگر اس کی تمام دنیا چاہتا ہے۔ یہ عجیب مشکل ہماری ہے کہ جو چیز کو جہاں سے لینا ہے نہیں لیتے، اپنی خواہش کی بنیاد پر لیتے ہیں۔ اللہ خواہشوں سے ہٹا کر لا رہا ہے فطرت پہ، فطرت سے لو، فطرت کے تقاضے پر عمل کرو، فطرت کے تقاضوں پر نہ کر، راہ عمل بند۔ اقبال کا ایک شعر ہے، فطرت کے تقاضوں پر نہ کر راہ عمل بند، مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم اور رضا کا۔ یہ کیفیت اپنے آپ میں طاری کر لے، فطرت تجھ سے کچھ طلب کرتی ہے، اس کو ہلنے نہ دے، اس پر پردہ پڑنے نہ دے۔ یہ بحث ہوتی ہے کہ فطرت تبدیل ہوتی ہے یا فطرت تبدیل نہیں ہوتی، فطرت کے بارے میں کہ آیا فطرت تبدیل ہوتی ہے یا فطرت تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ فطرت ایسا ایک سٹینڈرڈ بیس ہے کہ جو انسان ہلائے تو بھی ہلے گا نہیں۔ جب وہ فطرت کو لے کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا، فطرت انٹیکٹ رہے گی، اعمال اس پر جب رکھے جائیں گے ادھر ادھر نظر آئیں گے۔ اعمال ڈیزائن کیا گیا تھا فطرت میں عمل کرنے کے لیے، اقیم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ یہ اوریجنل ڈیزائن انسان کا کہیں جانے والا نہیں ہے، توجہ کا محتاج ہوں۔ یہ اوریجنل ڈیزائن کی بیسس پر انسان وہاں پر اٹھایا جائے گا، اس کے اعمال اس پر رکھے جائیں گے۔ اگر اعمال فطرت کے دائرے میں ہوں گے تو قبول کر لیا جائے گا، فطرت کے دائرے سے پورے باہر ہوں گے تو جہنم، اور کچھ اندر اور کچھ باہر ہوں گے وہ تو اللہ کی مرضی، وہ اللہ کی مرضی۔ مگر فطرت آپ کے لیے حجت بن جائے گی، اور وہی فطرت کی بنیاد پر انسان کے ہاتھ بولنے لگیں گے، پیر بولنے لگیں گے، زبان بولنے لگیں گے، آنکھیں پیر اور کان بولنے لگیں گے۔ آپ کے پاس وہ چیز ہے جو آپ جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہیں تک بھی پہنچ سکتے ہیں، ایسی دنیا کی جس کا آج اگر ہم اس راستے پر نہ چلے ہوں اس کا ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ فطرت پر چلنے کے نتیجے میں کون کہاں تک پہنچتا ہے۔ رسول معراج تک پہنچ گئے، علی کہاں تک پہنچ گئے، ائمہ کہاں تک پہنچ گئے، اوصیاء کہاں تک پہنچ گئے، انبیاء کہاں تک پہنچ گئے، اولیاء کہاں تک پہنچ گئے، سبھی نکلے تھے فطرت سے، سبھی نکلے تھے روح خدا سے، لیکن انہوں نے راستہ طے کیا۔ ہمت کی، حوصلہ کیا، اور اپنے ہمت اور حوصلے کی بنیاد پر کام کو آگے بڑھاتے گئے. ان کا یہ عمل ہمارے لیے حجت بن جاتا ہے کہ فطرت ہوتی کیسی ہے، اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے. تو ایک یہ جو اپینین ہے کہ فطرت تو ایک جگہ پر سالم رہے گی، اس کو چھیڑا نہیں جائے گا. آپ جو چھیڑیں گے وہ آپ کی نفس ہے کہ جس لیول پر آپ اپنی نفس کو لانا چاہتے ہیں. صلوات بھیجیں پر محمد. تو اگر فطرت انٹیکٹ رہ گئی، سب چیزیں اپنی جگہ پر صحیح چل رہی ہیں، تو انسان میں پرابلم کہاں سے آ رہا ہے؟ انسان کو پرابلم کہاں سے آ رہا ہے؟ قرآن اس بات کو اور ایک طریقے سے پیش کرتا ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. دوسری چیز جو ہم پر حجت بنتی ہے وہ ہمارے لیے عقل ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کتنی جگہوں پر، آپ دیکھ لیجئے قرآن میں جو آیتیں عقل کے تعلق سے، وہاں پر یا تو اللہ انکریج کر رہا ہے کہ عقل سے کام لو، یا کرٹیسائز کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے کہ تم لوگ کیوں عقل سے کام نہیں لیتے، یا کچھ جگہوں پہ جیسے میں نے ابھی یہ آیت کو کی تلاوت کی، وہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہم اس کا عقل سے کام نہیں لینے کا نتیجہ کیا بناتے ہیں. کہہ رہا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر مختلف قسم کی نجاست، جس میں شرک کی نجاست سب سے بڑی ہے، وہ ہم ان پر ڈال دیں. فطرت تھی، فطرت سے کام نہیں لیا، فطرت پر عقل کو کام کرنے نہیں دیا، فطرت پر عقل کو کام کرنے نہیں دیا. تو اب تم اگر اپنی عقل کو کام میں نہیں لاؤ گے تو تم پر تو رجس آ جائے گا. جنہوں نے اپنی عقل کو کمال تک پہنچائے گا ان کو اللہ نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کر پکارا ہے. اس سے ہم اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ کس لیول کی عقل پر وہ تھے کہ جہاں پر رج کا تصور ہی ممکن نہ ہو، قریب بھی نہ آ سکے، اور اللہ اعلان کر رہا ہے اور رج وہیں پر ہے جہاں عقل نہیں ہے. کم عقلی سے کام لیں گے رج رہے گا، عقل کی شدت بڑھتی جائے گی رج دور ہوتا جائے گا. جب وہ اپنے کمال پر پہنچ جائے گی اللہ کا ارادہ ثابت ہوگا، اللہ کا ارادہ ثابت ہوگا کہ تم لوگ اس مرتبے پر ہو کہ جہاں پر اللہ ارادہ کر رہا ہے. یہ مراحل ہوتے ہیں عقل کو صحیح استعمال کرنے کے. یہ ہدایت کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ فضائل کے لیے اللہ نہیں بیان کر رہا ہے. ہم بڑی آسانی سے ہدایت کی جگہ فضائل کو لا لیتے ہیں. مجھے فضائل سے انکار نہیں ہے، یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے ہمارے پنجتن کی، بہت بڑی فضیلت ہے. برادران اہل سنت اور ہماری کتابوں میں یہ روایت معروف ہے کہ شان آیت کا شان نزول کیا تھا، کوئی شک نہیں کرتا. لیکن ہدایت ہے، جو جو آیت آئی ہے فضیلت کو بیان کر رہی ہے وہ ہمارے لیے حجت بن کے آئی ہے. غلطی سے یہ نہ سمجھنا کہ اس پر ہم خوش ہو جائیں تو کافی ہے. خوش ہونا ابتدا ہے، خوش ہونا ابتدا ہے کہ عقل والوں کی جو اعلیٰ ترین عقل کے معیار پر ہوں ان کی اللہ ایسی تعریف کر رہا ہے تو ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں. لیکن جیسے ہم محبت کی بات کریں گے ہم سے وہ تقاضا قرآن کی آیت کرنے لگے گی. جب تم محبت ہی کی بات کرتے ہو نا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تم اللہ سے محبت بھی تو کرتے ہو نا. کہ جو عقل بنایا، اور عقل کے بارے میں پھر ہم کو احادیث ملتی ہیں، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے خلق کی وہ ہے عقل. حدیثیں موجود ہیں کتاب میں کافی میں، پہلی جلد میں پہلا ہی باب عقل کا ہے، عقل و جہل کا ہے، اور جس میں ابتدائی روایتیں آپ کو مل جائیں گی کہ جہاں پر اول ما خلق اللہ العقل، پہلی چیز جو اللہ نے خلق کیا ہے وہ عقل ہے، تو عقل کی خلقت کرنے والے سے تو محبت کرو گے ہی تو نا، جب تم عقل کے معراج پانے والوں سے محبت کر رہے ہو تو عقل کو بنانے والے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہی سنتوں سے جڑ کے وہ وہاں تک پہنچے ہیں، یہی خدا کی ہدایتوں کے ذریعے سے وہ وہاں تک پہنچے ہیں۔ رسول، رسول اللہ کے بنانے سے بنے، اور رسول بننے سے پہلے کیا بنے؟ عبدہ و رسولہ، یعنی ہدایت ملتی گئی، عبد بنتے گئے، ہدایت ملتی گئی، بڑے سے بڑے عبد بنتے گئے، جب انتہا کو پہنچ گئی ان کی عبودیت، ان کا غلام بننے کا طریقہ یہ ہو گیا کہ عبادتوں سے روکا جانے لگا، اللہ کی طرف سے ڈھکلا جانے نہیں لگا، روکا جانے لگا کہ مشقت اتنی میں نہیں چاہتا ہوں۔ حب خدا عقل کی معراج کا نتیجہ، تطہیر کی آیت اس کا جوڑ جوڑ۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو آپس میں ملا کر دیکھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آنے لگے گا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے رسول کہہ دو کیا کریں؟ تمہاری اتباع کریں۔ محبت خدا کا تقاضا ہے کہ رسول و آل رسول کی اتباع کریں۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول نے اپنے سے کچھ کہا ہی نہیں کہ جو خود کا کچھ کہا ہوا ہو جائے، جو کچھ کہا وہ وحی کے ذریعے سے جو اللہ نے چاہا وہ ہو کہا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وحی میں کہیں پر کچھ گڑبڑی ہی ہو۔ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور وہ حق کے ساتھ پہنچایا بھی گیا، تو اللہ کے اور رسول کے بیچ میں جو جبرائیل کا واسطہ ہے، قرآن اس کی بھی بلندی اور پاکیزگی کا تذکرہ کرتا ہے، بالحق انزل نہ ہوا بالحق نزل، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا حق کی بنیادوں پر اور اسی بنیادوں پر وہ نازل ہوئی۔ تو رسول کی اتباع کرو تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہارے سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ اللہ جب اتباع رسول کے بعد محبت کی بات کر رہا ہے تو وہ محبت کیسی ہوگی؟ آپ جسے چاہتے ہیں، ماں باپ، بچے، بیوی، دوست، بھائی، جس کو چاہتے ہیں ان کو کچھ دینا بھی پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ جو جس کے قابل ہو، جو جتنا دے سکتا ہو، بچے کو بچے والی چیز، ماں باپ کو ماں باپ والی چیز، گرچہ ماں باپ کو کما حق ہو کوئی دینے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، بچوں کو بچوں والی، ماں باپ کو ماں باپ والی، بیوی کو جو بھی دے قبول کر لیا جائے تو بہت اچھا، عموماً کم دکھتا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد والے، دینا پسند کریں گے نا، تو حب کی کیفیت میں آپ کو دینا پسند آتا ہے۔ جب وہ جو سب کچھ رکھتا ہے آپ سے محبت کرنے لگے، یحببکم اللہ، سب سے بڑا تحفہ تذکرہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یا کہ سب سے چھوٹا تذکرہ ہونا چاہیے؟ سب سے چھوٹی چیز تذکرہ ہونا چاہیے، یوبکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم، یا سب سے بڑی توجہ کم ہوتا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اتباع کرو رسول کی، مجھ سے محبت کرو، تو پھر تقاضا ہے کہ رسول سے کی اتباع کرو، رسول کو فالو کرو، رسول کو فالو کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہ بخش دوں گا. مالک یہ کیا جواب یہ ملے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں محبت کرنے کے بعد پہلا کام جو تمہارے ساتھ کروں گا تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، یہ اس لیے کہ میری رحمتوں کی بارش باقی ہے، تم نے اپنے آپ کو اس بارش میں گناہوں کی چھتری بنا کر اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر بچا لیا ہے، کیوں کہ تمہیں گناہوں میں لذت آنے لگی، تو جیسے تمہیں گناہوں میں لذت آئی تو تم نے گناہوں کی چھتری بنا لی، جب تمہیں گناہوں کی چھتری بنا لی تو میری رحمت کی بارش تم پر نہیں ہو رہی ہے. اب جب تم گناہوں کے سبب میری رحمت سے محروم ہو تو میں یہ کروں گا، تم اتباع رسول کرو، تم سے محبت کروں گا، یہ تمہارے گناہوں کی جو چھتری ہے جو گناہ کرنے کے نتیجے میں شاید آر سی سی کی چھت جیسی بن گئی ہے اس کو ہٹا دوں گا، تو میری رحمت جو ذاتی ہے باقی ہے، پوری دنیا کو شامل ہے، وسعت کل شے ہے، جس کے بارے میں میں اپنے لیے قرآن میں لکھا ہوں کتب علی نفس الرحمہ، میں نے نفس پر اپنے رحمت لکھ لی ہے، قرآن کی آیت ہے. تو تمہاری جو رکاوٹ کا سبب بنا تھا نا وہ میں اٹھا لوں گا، تو اس کے بعد جو جو رحمتیں ملنی ہیں تم کو وہ تم کو ملنے لگیں گی. تو یہ ایسی بات ہے کہ جو تم نے روک لیا تھا وہ تمہیں دوبارہ ملنے لگے گا. دینا وہاں پر ہوگا نا کہ جہاں پر کسی کے پاس کوئی چیز نہ ہو آپ اس کو وہ دے دیں، یا کوئی چیز کم ہو اس سے بہتر دے دیں. اللہ کہہ رہا ہے میری رحمتیں اتنی ہیں، اس سے بھاگو مت، اس سے بھاگو مت. اگر تم بھاگنا چھوڑ دو، اتباع رسول کر لو، محبت کروں گا اور وہ گزشتہ گناہ تمہارے پورے بخش دوں گا، پورے بخش دوں گا. قرآن کی آیتیں، ایسا رحمان ہے، ایسا رحیم ہے، ایسا کریم ہے، ایسا غفور ہے کہ جس کے پاس حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، اس کی دی ہوئی چیزوں کو اندھیکا کرنا ممکن ہے. ہم اندھیکا کر دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہی نہ ہو. آج ہماری ہر سانس اس کی مرہون منت ہے، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا بات کرنا، یہ ایک ایک چیز کے لیے کروڑوں اربوں کھربوں نعمتوں کے نتیجے میں ایک ایک چیز ہوتی ہے. ہر سیکنڈ میں رحمتوں کی کیسی برسات ہے ہم محاسبہ نہیں کر سکتے، ہم کسی طریقے سے اس کا محاسبہ نہیں کر سکتے. دینے والا دیتا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے اتنا دوں گا کہ جس کو خود کہہ رہا ہے غیر حساب. ہم جتنا بھی دے سکیں گے ایک حساب سے دیں گے، کیونکہ ہم غیر حساب نہیں دے سکتے. دنیا کا سب سے پیسے والا قدرت مند شخص کا بھی حساب ہے، اتنے بلین ڈالر کا وہ مالک ہے، 100, 110 بلین ڈالر، ٹھیک، جو بھی دے گا اسی میں سے کچھ دے گا. اور ابھی تک کچھ دیا ہے یا نہیں دیا آپ کو نہیں معلوم، اور دے گا بھی تو اپنے حساب سے چن کر لوگوں کو دے گا. یہ عمومی رحمت ہے، یہ عمومی رحمت ہے. جیسے ہوا کے عام ہونے سے، پانی کے عام ہونے سے ہم شکر نہیں کرتے کہ مالک تو نے ہمیں سانس کے لیے ہوا دی ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے لاکھوں مرتبہ، ہم اس کا شکر نہیں کرتے. تو نعمت کا یوں ہی مل جانا اور اس کا بہت زیادہ ہو جانا، انسان کے ذہن میں اس کے شکر کے لیے گنجائش باقی نہیں رکھتا. اللہ کو بھی اس کا تقاضا نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہ آگے کی بات کرو، توجہ کا محتاج. میں تمہارے آنکھوں کے بارے میں نہیں پوچھتا، تمہارے کانوں کے بارے میں، تمہارے دل اور دماغ کے بارے میں، وہ رحمتیں تو دیتا جا رہا ہوں. پیٹ میں تھے تو تمہاری غذا میں نے فراہم کی، باہر نکلے تو میں نے غذا فراہم کی، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، بنا کے جو چھوڑا ہوں اس کے آگے کی بات کرو، تم کو پیچھے جا کر میری رحمت کو مت دیکھو، وہ ثابت ہے، تم پیدا ہونے سے پہلے ثابت تھی، تمہاری فطرت میں ثابت ہے، تمہاری روح میں ثابت ہے، اس کا شکر کرنا ہے ضرور کرو، آگے کی بات کرو، اور مجھ سے کیا لے سکتے ہو اس کی بات کرو، زندہ ہو نا، زندہ ہو نا، لے کیا سکتے ہو اس کی بات کرو، تم کو مضبوط سرمایہ بنا کر پیش کر رہا ہوں پوری کائنات کے لیے، تم جیسا نہیں ہے، تم ویسے بن جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں، یہ سمجھ میں آنا بڑی بات ہے، میں بار بار یہ مولا کی دعا کو دہراتا ہوں تقریباً تمام میرے سلسلوں میں کہ مولا نے یہ دعا کیوں کی کہ تو مجھے ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے، ہے نا، کفا بھی عزت ان نکون لکا ابدا، میرے کو عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ رہوں، بس 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 کافی ہے عزت، اب جو عزت میری کم کرنا چاہے کر لے، اور بڑھانے والے بھی بڑھا نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے للہ عزت و جمیع، تمام کی تمام عزت اللہ کے پاس ہے، تو کوئی یہ رکھ لیجئے یقین، نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے، خود مولا کیا چاہتے ہیں، کفا بی زن ان اکون لکا ابدا، کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، میرے کو فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، کیسے ڈیفائن کر لیا اپنے آپ کو، خود کی بندگی پر ان کو عزت سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کے رب ہونے پر فخر کر رہے ہیں، اکڑ رہے ہیں، یہ علی ہے، یہ علی ہے، یہ علی ہے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو ویسا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، تو سبحانہ و تعالی ہے، تیرے میں کوئی عیب نہیں ہے، تیری بلندی کی کوئی انتہا نہیں ہے، تیرے بخشنے کا کوئی حساب نہیں ہے، تیری رحمت کا کوئی کتاب نہیں ہے، تو ایسا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، تو مجھے ویسا کر دے جیسے تو چاہتا ہے، آگے کی بات، آگے کی بات، ویسا کر دے، اور جب اللہ کرنا شروع کرتا ہے تو کیسا کرتا ہے، یہ تاریخ گواہ ہے، یہ انسان آج کا سمجھ سکتا ہے، علی کی زندگی کو پڑھیے تو یقین نہیں ہوتا کہ ایسا انسان پیدا بھی ہو سکتا ہے، کیوں، بندگی، رسول کی طرف دیکھیے تو لگے گا کہ ایسا بندہ پیدا ہو سکتا ہے، نہیں، پھر بندگی، گناہوں سے دوری، اللہ کی شان کی طرف توجہ، دشمنوں سے رحم کے ساتھ، خذ العفو وعارض عن الجاہلین، قرآن کہہ رہا ہے بخشش کو اپنا طریقہ بنا لو اور جاہلین سے اعراض کرو، ان کے جہل کو دل پر نہ لینا، ان کا جہل ان کی نادانی کا نتیجہ ہے، تم اپنے علم پر آگے بڑھتے رہو، تم اپنے علم پر آگے بڑھتے رہو، ہمارا آج کا یہ پرابلم ہو گیا ہے کہ ہم اپنے جہل پر آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے علم پر آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اور جو انسان کا جہل اس کی زندگی کا سبب بنے گا، جہنم بھی اس کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے، وہی آیت کے ذیل میں وہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، کہ جو عقل سے کام نہیں لیں گے ان کو رجس ملے گا، رجس جو ہے شرک ہے، اور شرک کے نتیجے میں وہ گمراہ ہوں گے، اور ان کو پھر آخر میں جہنم ہی ملے گا، ان آیتوں کے ذیل میں ایک جگہ پر اللہ کہتا ہے واللہ شدید العقاب، اللہ عقاب کرنے میں بہت شدید ہے، یہ وارننگ اس لیے دے رہا ہے کہ نفس کی خواہشات ایسے راستے کو اختیار نہ کر لیں جس میں انسان غلطی سے گناہ کرنے لگے، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کے تعلق سے دھوکے میں ڈال دیا، قرآن کی آیت ہے ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کرم گناہوں کو بخشنے میں ہی ہوگا، اس کا کرم گناہوں سے بچانے میں اس سے زیادہ ہے. بتلائیے جن کے گناہ بخشا وہ زیادہ اعلیٰ رہے گا جن کو گناہوں سے بچایا؟ میں جوانوں سے سوال کر رہا ہوں. بلند وہ رہے کہ جن کو گناہوں سے بچایا گیا، یا بلند وہ رہے کہ جن کے گناہ بخشے جائے؟ جس کو بچایا گیا، جب گناہ سے انسان بچتا ہے تو روح اتنا لمبا سفر کر لیتی ہے کہ گناہ کرنے کے نتیجے میں وہ سفر ممکن ہی نہیں ہے. تو جب روح کا سفر جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وہ دنیاوی چھوٹی سی لذت کے لیے ترجیح دیتے ہوئے اختیار کیا جا رہا ہے، جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ آخرت خیر و ابقا، والآخرت خیر و ابقا، یہ بہترین ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، اس کی وہ پوری روح کے سفر کے نتیجے میں طے پائے گی. کیونکہ بدن تو مرنے والا ہے، شرک کرتا ہے تو آدمی مرتا ہے، ایمان پر رہتا ہے تو مرتا ہے، کفر کرتا ہے تو مرتا ہے. تو یہ نہیں مرنے کے لیے ہے کیا؟ دین نہیں مرنے کے لیے ہے؟ دین نہیں مرنے کے لیے نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں مومن کو بھی موت ہے اور غیر مومن کو بھی موت ہے. سوال یہ نہیں ہے، تم کو موت پالے گی چاہے تم اونچے اونچے میناروں میں کیوں نہ رہو. قرآن کیا ہے؟ بچنا موت سے نہیں ہے، زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے. کئی لوگوں کو کہ جو مومن نہیں ہے، ایمان پر نہیں ہے، مشرک ہیں، بے دین ہیں، ملحد ہیں، ان کی زندگیاں لمبی نہیں ہوتی کیا؟ ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں؟ فرعون کی بہت لمبی زندگی تھی. ہمارے یہاں بھی اگر آپ دین میں دیکھ لیں، دشمنان اہل بیت کی زندگی عام طور پر اہل بیت کی زندگی سے طویل تھی. زندگی کا حساب ہوگا یا آخرت کا حساب ہوگا جو خیر الوقع ہے؟ تو چھوٹی چیز کے لیے بڑی قربانی دینے والے کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، یا بڑی چیز کے لیے چھوٹی قربانی دینے والے کو؟ عقل یہاں پر آتی ہے، عقل یہاں پر آتی ہے. گناہ سے بچ جاؤ گے، لذت نفسی سے بچ جاؤ گے، چھوٹی قربانی ہے. اگر سمجھتے ہو کہ قربانی ہے بھی، تو اگر اس کی پوری حقیقت تم پر آشکار ہو جاتی تو اس کو ترک کرنا بھی تم قربانی نہیں سمجھتے. کیوں؟ کوئی اچھی چیز اللہ نے تم سے نہیں روکا. ایسا تو نہیں ہے کہ اچھی چیزیں اس نے اپنے لیے رکھ لی اور بری چیزوں کو تم سے کہا کہ تم وہ اختیار کرو. تو تم کو حرام میں نے وہی کیا ہے جو تمہارے لیے برا ہے، تمہارے لیے جو اچھا ہے میں نے اس کو حرام نہیں کیا ہے. تو اگر گناہ کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو وہ سچ مچ برائی بری نظر آئے گی اور آدمی ترک کر دے گا. اگر پوری حقیقت بھی سمجھ میں نہ آئے، کچھ سمجھ میں آئے، تو یہ چھوٹی منفعت کو بڑی منفعت کے مقابل میں چھوڑ دے گا. لیکن آخرت کو دیکھے گا نہیں تو یہ چھوٹی ہی سب کچھ نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جب چھوٹی ہی سب کچھ نظر آتی ہے تو چھوٹے چیزوں پر بڑی چیز کا قربان کرنا معنی نہیں رکھتا. جہل، غفلت، یہ کیفیت طاری ہوتی ہے اور گناہ ہوتا ہے. قرآن اسی کی طرف جاتا ہے، یا تو جاہل ہو یا تو غافل ہو. جاہل ہو کیونکہ جاننا نہیں چاہے، غافل ہو جانتے ہوئے توجہ ہٹا دی. اور کریں آپ، جوانوں سے خطاب ہے کہ گناہ ہوتا کیوں ہے. ایک، آخرت کی کیفیت کا ذہن کے اوپر پوری طریقے سے اثر انداز نہ ہونا، گناہ کا اس کے سامنے کمپیئر نہ کیا جانا، اس کا چھوٹا اور اس کا بڑا ہونا نہ سمجھ میں آنا، کبھی یہ پورا اوجھل ہو جانا اور یہی نظر آنا. اور جب یہی نظر آ رہا ہے تو جب راستہ ایک ہے تو چلنے والا اسی ایک راستے پر چلے گا یا نہیں چلے گا؟ برخلاف اس کے دوسری کیفیت کہ وہ آخرت دکھ جائے، اور بڑی نظر آئے اور یہ چھوٹا نظر آئے، دل کہتے ہوئے بھی آدمی اس کی طرف نہ جائے اور اس کو تر کر کر آخرت کا وہ سفر طے کر لے، اس کیفیت میں اللہ اس کی روح کو اتنا مضبوط کرتا ہے کہ دوسری وقت وہ گناہ اس کو پوری روشنی میں نظر آنے لگتا ہے. توجہ کا محتاج جوانوں سے، جو گناہ اس نے آخرت کو دے کے آج تر کیا وہ کل جب اس کے سامنے آئے گا تو اس کی حقیقت اس پر زیادہ آشکار ہوگی. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے ذنوب جیسے گئے تمہاری محبت خدا میں، اسی کے ساتھ ساتھ تمہارا گناہ کا دیکھنے کا طریقہ تبدیل کر دیا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے گناہ کو ثقیل کر دے، وزن کر دے، اتنا بوجھ دکھے گناہ کہ ہم اس کو اٹھانے پر تیار نہ ہوں، اور ثواب ہمارے لیے صبح کو ہلکا کر دے کہ ثواب کا کام کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. دعا ٹھیک ہے نا؟ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. اس طریقے سے انسان کو اپنی اندر کی خوبیوں کو سمجھا کر فطرت کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، دین چاہتا ہے کہ اللہ کا جو انویسٹمنٹ انسان میں ہوا ہے وہ انویسٹمنٹ وہ اپنی منفیت کے لیے استعمال کرے، اس کے لیے نہیں. اللہ جب انویسٹ کیا ہے اپنے لیے کیا ہے یا آپ کے ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ پورے کا پورا ہمارے لیے کیا ہے. اللہ الغنی وانتم الفقراء، وہ تو غنی بالمحض ہے، پوری طریقے سے غنی ہے، اس کو کوئی چیز کمپلیٹ کرنے والی نہیں ہے، وہ مکمل ہے. جو خلق کیا گیا ہے وہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے، ایسا نا؟ کل شئین خلق، جو چیز کو اس نے خلق کیا اس کو اس نے بہترین طریقے سے خلق کیا، قرآن کی آیت. اور بہترین ہونے میں غضب ہوتا ہے یا رحمت ہوتی ہے. کوئی کام آپ غضب سے کر دیں، حق بجانے بھی ہو، وہ کام کو آپ پسند کریں گے یا وہ کام جو آپ رحمت کے ذریعے سے کریں گے؟ وہی کام کو پسند کریں گے نا کہ جو آپ رحمت کے ذریعے سے کریں، محبت میں کیے، اچھی نیت کے ساتھ کیے، غصے میں نہیں کیے، بری نیت کے ساتھ نہیں کیے. اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز جو بنایا ہوں بہترین بنایا ہوں. جب بہترین بنایا ہے تو کس حالت میں بنایا؟ رحمت کی حالت میں بنایا ہے، غضب کی حالت میں بنایا؟ اس لیے کہتا ہے کہ ہر چیز میری رحمت اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کیونکہ اگر رحمت احاطہ نہ کی ہوتی تو وہ بنتی ہی نہ. اب اندازہ لگائیے، کمزور کو بھی جو بنایا ہے کمزور، اس کی رحمت اس میں ہے یا نہیں ہے، یا اس کا غضب ہے؟ کچھ ادیان ہندوازم میں یہ کہتے ہیں کہ کرما تھیوری ہے، یعنی آپ نے جو گزشتہ جنم میں پاپ کیا، آپ کی جو آج کے جنم کی ولادت ہے، پیدائش ہے، وہ اس گزشتہ کے پاپ کا نتیجہ ہے. تو اگر یہاں پر آپ کو کوئی پرابلم ہے، آئی کیو کم ہے، بدن کمزور ہے، بیماریوں کا مڑو بن چکے ہیں، سب یہ مل ملا کر وہ پورا آپ کے گزشتہ جنم کے پاپوں کا نتیجہ ہے. کسی کے پاس یہ نہیں ہے، صحت مند ہے، دولت مند ہے، سب کچھ ہے، عقل مند ہے. عقل کی تعریف پھر پرانی والی نہیں کریں گے، عام تعریف کر رہے ہیں جو ہم عقل مند، عام تو عقل مند ہے، آئی کیو اچھا ہے. تو وہ گزشتہ جنم میں جو اچھا ہی کیا اس کا نتیجہ ہے. اسلام یہ نہیں کہتا، تو پہلے تو جنم کی بات نہیں کرتا، اور کسی کمزور کو بغیر اس کا گناہ ثابت کیے اس کے گزشتہ جنم سے جوڑ کر اس پر اب ظلم کر رہے ہیں، کہ اللہ ہی نے تجھے ایسا بنایا، بنانے والے نہیں تجھے ایسا بنایا، یعنی اس کی قیامت یہاں پر کر رہے ہیں اور اس کو قیامت یہاں پر دکھا رہے ہیں. کبھی اس کو اچھوت کر دیا، کبھی اس کو سڑک پر چلنے نہیں دیا، کبھی اس کی پیٹھ کے پیچھے جھاڑو بندی کہ تیرے قدم پر ہمارا قدم پڑ جائے گا تو ہم نجس ہو جائیں گے، تو تیرا قدم پڑے گا اس کے بعد تیرے پیٹھ پہ بندی ہوئی جھاڑو اس کو نشان صاف کرتی جائے گی. کبھی اچھی سواری پر بیٹھنے کو اس کو اختیار نہیں دیا گیا، کبھی چپل پہننے کا اس سے اختیار چھین لیا گیا. سب چیز ہوئی اور حد یہ کہ اس کو نجس سمجھا گیا، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا. اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے اگر کسی کو کمزور خلق بھی کیا تو دینداروں سے یہ کہا کہ تم اس کو جو کہ سڑک پر دھول میں پڑا ہوا ہے اس کا خیال کرو، یہ تمہارا دین ہے. یتیمن ذا مقربۃ و مسکینن ذا مطربۃ، تمہیں کیا معلوم کہ اونچا راستہ کیا ہے؟ اونچا راستہ تو وہ ہے کہ غلام کو آزاد کر دو، کمزور تھا غلام بن گیا طاقتور کر دو. الٹا الٹا ہے، اور اس کو ہی دین کہہ رہا ہے اللہ نے. تم کو کیا معلوم کہ اونچا راستہ کیا ہے؟ تم تو جاننا ہی نہیں ہو. ہم بتاتے ہیں کمزور کو طاقتور بنا دو. اور ایسے وقت جب کہ کھانے کی قلت ہو، یتیم کو کہ جو رشتہ دار ہو اس کو کھانا کھلا دو، اور مسکین کو جو مٹی میں پڑا ہے خاک میں آلودہ ہے اس کو کھانا کھلا دو. یہ طریقہ ہے. کمزور تمہارے سپورٹ کے لیے بنا ہے، تم کو طاقتور اس کے سپورٹ کے لیے بنایا گیا ہے. غلطی سے اس کی کمزوری کو اس کی سزا نہ سمجھنا، اور تمہارے متمول ہونے کو اللہ کی عطا نہ سمجھنا. صلوات بھیجے بر محمد والے. یہ کیفیات کو جب دین لاتا ہے تو یہ دین الہی ہے یا کیا ہے؟ جن لوگوں نے رسول کے بارے میں کتاب لکھ دی سیٹنک ورسز، وہ کہتے ہیں یہ دین جو ہے شیطان کے وسوسوں کا نتیجہ تھا. ویسی لگ رہا ہے کیا؟ ان کی خود کی زندگی کو جا کر دیکھ لیجئے، جو اس قسم کی چیزیں لکھے ہیں کہ ان کی زندگی شیطان کا وسوسہ ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے کس بھوکے یتیم کے بارے میں کچھ لکھا ہے، کچھ کیا ہے؟ انہوں نے کس کمزور کو کھانا کھلانے کے لیے زمین سے اٹھا کر کہا ہے؟ انہوں نے کہاں کہاں پر کمزوروں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے؟ تو شیطنت کہاں نظر آ رہی ہے؟ رسول رحمت کے پاس یا ان مصنفین کے پاس؟ ان کا لکھنا ان پر گواہی بن گیا، رسول کی زندگی رسول پر گواہی بن گئی. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس لیے رسول کو کہا ہے کہ رسول تمہاری زندگی کو میں گواہی کے طور پر لاؤں گا. شیطان سے کیسا لڑا جاتا ہے اس کی گواہی کے طور پر لاؤں گا. تو جن کو وہ راستہ سمجھ میں نہیں آیا، اپنی شیطنت کو دوسروں کے نام پر لکھ کر خوش ہو گئے تاکہ ان کو پیسہ مل سکے. قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكْ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس طریقے سے ہم نے تمہیں ایک متوسط قوم بنایا، درمیانی قوم بنایا، میڈین قوم بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہنا اور رسول تم پر گواہ رہیں گے. بڑی مشکل میں ڈال دیا. یہ سب کام جو قرآن کہہ رہا ہے رسول نے انجام دیا ہے، اس سے بڑے بڑے کام انجام دیے رسول نے. یہ یتیم کو کھلا دینا اور مسکین کو کھلا دینا تو چھوٹی چیزیں، غلام کو آزاد کر دینا تو چھوٹی چیزیں. اللہ نے تقاضا رسول سے کیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے رسول اپنے کاندھوں کو جھکا دو ان مومنین کے سامنے جو تمہاری اتباع کرتے ہیں. قرآن کی یہ آیت ہے، رسول نے اس کو جہاں میں عمل پہنایا یا نہیں پہنایا؟ جن لوگوں کو رسول نے جہنم کے کنارے سے ہٹا کر ایمان کے ذریعے سے جنت میں داخل کروایا، اللہ کہہ رہا ہے ان کے سامنے اپنے کھادوں کو جھکا دو.
نعرہ سلوات، اللہ
دو دو آیتیں اور رسول نے انجام دیا. طریقہ رسولوں کا یہ ہوتا ہے، جناب عیسیٰ کے بارے میں یہ بہت ہی معروف ہے کہ جو ان کے قریبی ساتھی تھے، ایک دن انہوں نے کہا کہ لاؤ پانی میں تمہارے پیر دھوتا ہوں، تمہارے پیر دھوتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یا روح اللہ، یہ ہم پر زیادہ صحیح ہوگا، یہ ہمارے لیے زیادہ ٹھیک ہوگا کہ ہم آپ کے پیر دھوئیں. جواب میں کہا، میں تمہارے پیر اس لیے دھو رہا ہوں کہ تم اپنے ماننے والوں کے پیر دھو سکو. انبیاء کا دستور اور طریقہ بالکل عوض ہے، وہ جھکنا سکھاتے ہیں. قرآن کی آیت بھی کہتی ہے، عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، یہ اپنے آپ کو بہت ہی معمولی سمجھ کر اپنے آپ کو جھکا جھکا کر زمین پر چلتے ہیں. کون؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے. جب رحمت طریقے سے، پورے طریقے سے انسانی روح پر کام کرتی ہے، اس کو جھکا دیتی ہے، اور اس کا جھکنا اس کی عبادت بن جاتا ہے، اور اس کی عبادت دائمی ہو جاتی ہے، حتیٰ چلتا ہے تو بھی عبادت کرتا رہتا ہے. عباد الرحمن صلوات بھیجے بھر محمد. سب چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انسانوں کا ایک الگ ہی روپ نظر آتا ہے، ایک الگ ہی کیفیت نظر آتی ہے. ان کی بلندیوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بلندیاں جب ہم کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں تو ہم پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نمونے عمل ہیں، یہ حجت خدا ہیں، یہ نیکیوں کا مرکز ہیں، یہ فرشتوں کی آنے اور جانے کی جگہ ہیں. اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، رحمت فرشتوں کے ذریعے سے اللہ بھیجتا رہتا ہے، اور ان کو ہمارے لیے مثال بنایا ہے. قبول کرنا یا نہیں کرنا، وہ ہمارے آپ کے خود کے اختیار کا کام ہے. اللہ نے تو کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. تو جب دین میں جبر نہیں ہے، ہمارا دین ہم خود سے اختیار کریں گے یا کوئی جبر کرے گا؟ تو اب جب ہم یہ دین اختیار کریں گے تو ہمارا دین اتنی زبردست ہستیوں کے نمونے کی شکل میں اپنے آپ کو پیش کرنے کا نتیجہ ہے کہ جیسا مولا فرماتے ہیں نجل بلاغہ میں کہ میرے بعد تمہارے پاس اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں رہے گا. وہاں پہ رسول کا تذکرہ قرآن میں، یہاں پہ مولا کا خود بیان نجل بلاغہ میں کہ میرے بعد تمہارے پاس اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں رہے گا. اتنا کھول دیا گیا تھا دین. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہی خطبے کے 20 سال اور کچھ سال بعد ہم کربلا جیسا واقعہ اسی جگہ سے قریب جہاں پر مولا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا ہم کو نظر آتا ہے. مسلمانوں کے درمیان 50 سال بعد رسول کی رحلت کے، 11 ہجری میں رسول کی رحلت ہوئی، اور 50 سال بعد، ابھی 50 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ واقعہ کربلا پیش آیا کہ رسول کے کھاندوں پر بیٹھنے والا خاک کربلا پر ایڑیاں لگڑ رہا ہے. دیکھتے دیکھتے دنیا کیوں بدل گئی؟ دنیا نہیں بدلی، دنیا وہی تھی، لوگوں کے داخل کا ایمان ختم ہو گیا. اسلام کے آنے سے ان کو جو حاصل ہوا دنیاوی حیثیت سے وہ اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے شان و گمان بھی نہیں کیا تھا کہ قیصر و کسرا کی دولت ان کے پاس آ جائے گی، ایران اور روم کی دولت ان کے پاس آ جائے گی. یہ 50 سال میں مسلمانوں نے ایران کو پوری طریقے سے اور روم کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور وہاں سے دولت اور کنیزوں کی فراوانی مسلمانوں کے درمیان بڑھتی گئی. اس دنیاوی چمک دھمک کو رضایت الہی سمجھنا شروع کیا. قرآن کی آیتوں کے مقابل میں جانے لگے، دنیا کو بڑا اپنے سمجھنے لگے، آخرت کو بھولنے لگے. جب کوئی یاد دلانے والا نہیں رہا تو تنہا حسین اس وقت جبکہ معاویہ واصل جہنم ہوا 60 ہجری میں اور اطلاع مدینے میں پہنچائی گئی، یزید کا خط آیا اپنے گورنر ولید کے نام کہ جتنا جلد ہو سکے 3 لوگوں سے بیعت لے لی جائے، ایک ابا عبداللہ الحسین، 2 عبداللہ ابن زبیر، 3 عبداللہ ابن عمر. جب یہ اطلاع مدینے پہنچی، ہمارا امام خبر رسول کے قریب عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کا طاغی مر گیا ہے، ان کا طغیان گر مر گیا ہے، ان کا وہ فرد قبیلے کا کہ جو اللہ کے مقابل میں طغیان کرنے پر آمادہ ہو چکا تھا وہ چلا گیا ہے، اور یہ لوگ اب ہم سے کچھ تقاضا ضرور کریں گے. اتنے ہی میں یہ اطلاع ملی کہ ولید بلا رہا ہے. جب یہ اطلاع ملی تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر بغیر انتظار کے مکے کی طرف کوچ کرتے ہیں، امام حرکت نہیں کرتے. جوانان بنی ہاشم کے ساتھ جاتے ہیں ولید سے ملاقات کے لیے. ولید مروان کو بلاتا ہے مشورت کے لیے، کیونکہ مروان اس سے پہلے مدینے کا گورنر تھا معاویہ کے دور میں. دونوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے، جس طریقے سے خط میں لکھا تھا کہ ان کے ساتھ شدت سے پیش آؤ، خود ہم اخذن شدیدہ، اور ان کو شدت کے ساتھ تھام لو، اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو جب امام پہنچتے ہیں تو یہ بات چھیڑی جاتی ہے، یہ بات چھیڑی جاتی ہے. تو امام کہتے ہیں کہ اے ولید، تو جانتا ہے کہ ہم مادن رسالت ہیں، کان ہے رسالت کی، ہم سے ہدایت باقی ہے، ملائک ہمارے ارد گرد آتے جاتے ہیں، اور یزید تو شراب خور ہے، حلال کو حرام کرنے والا، حرام کو حلال کرنے والا ہے. اس جیسے کی مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا. یہ بات جب ہوتی ہے تو مروان ولید کو اشارہ کر کے کہتا ہے کہ روک لو، جانے مت دو، ورنہ یہ پھر بیعت نہیں کریں گے. اس پر امام اس پر شدت کے ساتھ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو مجھے قتل کرے گا. اس آواز کو سن کر بنی ہاشم کے جوان دربار میں داخل ہوتے ہیں، بات وہیں کا وہیں ختم ہو جاتی ہے. دوسرے روز مروان پھر ملاقات کرتا ہے امام سے اور کہتا ہے میں آپ کی دنیا اور آخرت کی صلاح کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آپ بیعت کر لیں. امام پھر وہی ایک چھوٹی سی جملہ ملتا ہے ہم کو تاریخ میں، کہتے ہیں علی الاسلام السلام اذا بلیت الامت برع مثل یزید، اسلام کو ہم کو خدا حافظی کر دینا پڑے گا اگر یزید جیسا اس قوم کا سربراہ بن جائے، لیڈر بن جائے۔ یہ بات کرتے ہیں اور اعلانن نکلتے ہیں مدینے سے۔ آپ دیکھیے تین بڑے شہر، مدینہ، مکہ اور کوفہ، یہ تین بڑے شہر تھے شام کو ہٹ سے ہٹ کر، کہ جو بلاد اسلامی میں بڑے شہر مانے جاتے تھے۔ مدینے سے امام مکے کی طرف اعلان کے ساتھ جا رہے ہیں، وہی سڑک پر جا رہے ہیں، وہی راستے پر جا رہے ہیں کہ جو عام راستہ ہے، چھپ کر نہیں جا رہے ہیں۔ اور فوراً جس طریقے سے عبداللہ ابن زبیر نے حرکت کی، مولا نے حرکت نہیں کی، مولا نے حرکت نہیں کی، امام حسین رکے، رسول کی قبر پر گئے، شکوا کیا کہ امت نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ امید شاید کر رہے تھے کہ مدینے کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، کسی نے ہمت نہیں کی، تو مدینے والوں پر حجت تمام کی۔ مکہ گئے، شعبان، رمضان، شوال، ذیخہ، تقریباً 5 مہینے کے قریب مکے میں رہے، روزے عرفہ، حج کو عمرے سے تبدیل کیا، اتنی مدت میں، اور پھر اونٹ پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، چھپ کر نہیں نکلے۔ جو چاہتا ہے کامیابی حاصل کر لے وہ ہمارے ساتھ چل پڑے اور اپنا خون دل ہماری راہ میں دے۔ یہ اعلان اونٹ پر کھڑے ہو کر امام روزے عرفہ، جہاں پر تمام بلاد کے حجاج جمع ہوتے ہیں، اس دن مرکز میں کھڑے ہو کر اور اتنی مدت تک مکے میں لوگوں کے سامنے اپنی حجت کو پیش کرتے ہوئے مکے والوں پر حجت تمام کی۔ کوئی خاص حرکت نظر نہیں آئی، ایک ہی جگہ سے خطوط کا سلسلہ جاری تھا۔ تو امام نے یہ چیز اس راستے پر اپنے آپ کو جانے پر آمادہ کر لیا، اگرچہ لوگ، ساتھی، دوست یہی کہہ رہے تھے کہ کوفیوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حالت تھی امام کی کہ کوئی جگہ سے سپورٹ جیسا ملنا چاہیے تھا، خصوصاً وہ شہر جہاں پر رسول پیدا ہوئے تھے اور جو مدینۃ الرسول بن گیا، وہاں پر امام کو امید تھی کہ مدد ہو جائے گی۔ لیکن جب اللہ ہی کی معرفت ختم ہو جائے تو امام کی معرفت کہاں باقی رہے گی؟ جب اللہ ہی نظر نہ آئے کہ جو اتنی رحمتیں کیا ہے، تو امام کے راستے پر سر کٹانے کو کون تیار ہوگا؟ حل من ناصرین ینصرینی کی آواز تک حسین نے حجتیں تمام کی، شہادتوں کے بعد شہادتیں پیش کی گئیں، حر گئے، زہر ابن خین گئے، مسلم ابن اوسا جا گئے، حبیب ابن مظاہر گئے، اور باقی اصحاب ایک کے بعد ایک جانے لگے۔ جوانہ نے بنی ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا، سب ایک کے بعد ایک جب گئے، یہ سب کے چلے جانے کے بعد امام کا یہ کہنا حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی، یہ معنی کیا رکھتا ہے؟ یہ یہی معنی رکھتا ہے کہ اس روز مجھے تمہاری اب مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اکبر شہید ہو گئے، جب اصغر شہید ہو گئے، میری کمر ٹوٹ گئی، مجھے اب تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ 1400 سال بعد بھی جب میری آواز تم تک پہنچے تو یاد رکھنا، میں نے وہ تمام چیزوں کے لیے شہادت دی ہے کہ جس کے لیے رسول نے محنت کی، میری باپ نے، میری ماں نے جد و جہد کی اور قربانی دی، میرے بھائی نے جدت کی اور قربانی دی، آج یہ میرے دوست، احباب، اصحاب، اولاد، بھائی، بھانجے، بھتیجے، انہوں نے سب نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، اب میں قربان ہو رہا ہوں،
اب میں قربان ہو رہا ہوں لیکن یہ صدا بولتے ہوئے قربان ہو جاؤں گا کہ قیامت تک آنے والے میرے چاہنے والے اس راستے کو، اس سنت کو، اس دین کو پامال ہونے نہیں دیں گے، گرچہ میری لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے، میرے حرم کو بے پردہ دیار با دیار پھرایا جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔